الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض لوگ شروع میں تو خوب خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد ان کے دل میں دعا کی قبولیت کے سلسلے میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اس لیے میرے دوستو، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں. اب ان کی صورتوں کا علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا میں خوب کریں دیں خوب دعائیں کریں گے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے اور دعا بھی الحمدللہ خوب کی جاتی ہے. اس لیے دعا کے آداب بھی کچھ عرض کروں گا کہ کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنی ہے. جب انسان وزیر اعظم کو درخواست لکھتا ہے یا پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو درخواست لکھتا ہے تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بارگاہ نبوت سے ہمیں یہ کچھ آداب ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کس طرح سے ہم نے اپنی درخواست پیش کرنی ہے. ایک تو انسان خود اپنی عقل سے پیش کرتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ بتایا ہوا طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں. اس انداز میں اگر ہم درخواست پیش کریں گے تو اس میں قبولیت کی قوی امید ہے انشاءاللہ تعالی، بلکہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو کچھ آداب بھی عرض کروں گا، اور کچھ اس سے پہلے کچھ باتیں جان لینی چاہیے ضروری ہیں کہ دعا کے معاملے میں ہم لوگ اکثر دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان کے داو پیج تو ہمارے اوپر کارگر ہو جائیں گے اور شیطان ہمیں مایوس کر دے گا. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دے. جو چیز اس نے مانگی وہی چیز اللہ نے اس کو عطا کر دی، ایک صورت تو یہ ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر اتنا زیادہ اجر عطا کریں گے کہ ان کا اتنا زیادہ بدلہ دیں گے کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. لہذا دوسری صورت دعا قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹال دیتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری روایات میں بھی اور بھی صورتیں ہیں. مثلا بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کی کمی کی وجہ سے اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں یا مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، پھر اس پر اس کو صبر کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں. خود صبر نہیں کرتا وہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں، امتحان بھی بھیجتے ہیں، پھر اس کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی طاقت بھی عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلا اور مصیبت کی وجہ سے وہ بندہ اس بڑے درجے کو پا لیتا ہے. تو مومن کو چاہیے میرے دوستوں کہ کسی صورت میں مصیبت سے نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، مصیبت سے نجات تو مانگیں. یہ نہیں ہے کہ بس ہم راضی ہیں اللہ جس حال میں رکھے اور دعا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات گڑ گڑانا کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا فیصلہ ہے ہم راضی ہیں. نہیں، دل سے راضی رہنا ہے لیکن اللہ سے عافیت مانگنی ہے، مصیبت سے نجات مانگنی ہے، لیکن اس کو اپنے لیے مفید سمجھے. لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. لنا لام جو ہے یہ فائدے کے لیے آتا ہے، یہاں فائدے کے لیے ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے. کیوں کیوں ہمارا فائدہ کون سوچ رہا ہے؟ ہوا مولا، مولا ہے، ہمارے تمام جتنے بھی امور ہیں ان کے متولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت بھیجتے ہیں اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں 100% ہمارا فائدہ ہے. اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگتے رہیں. دعا مانگنا خود بہت بڑا انعام ہے, دعا خود ایک عبادت ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس عبادت میں لگائے رکھا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, مغز ہے, مغز بتائیے, مغز ہے دعا, دعا مغز ہے عبادت کی. تو اگر ہم دعا مانگتے رہیں تو سمجھیں کہ ہم ایک بہت بڑی عبادت میں مشغول ہیں. اور اگر کسی کو مصیبت میں خدا سے تعلق زیادہ بڑھ جائے اور اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو جائے, ان سے دعا کرا رہا ہے, اللہ سے دو رکعت سورۃ الحاجت پڑھ کے مانگ رہا ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوٹ گئے ہیں, مصیبت آئی اب اس کو اللہ یاد آ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. تو جو مصیبت اللہ سے رشتہ جوڑ دے, جو مصیبت غفلت کے پردے کو چاک کر دے, وہ مصیبت نہیں, کیا ہے وہ, وہ نعمت ہے. حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی سے محبت تھی, وہ اس کی یاد میں دن رات رویا کرتا تھا. ایک دفعہ آدھی رات کو رو رہا تھا تو علاقے کے تھانے دار گھوڑے میں گشت کرنے نکلے کہ شہر میں چوری ڈاکے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ذرا گشت کر لوں. تو اس نے دیکھا کہ ایک پاگل بال بکھرے ہوئے ہیں, رو رہا ہے اور سمجھا کہ شاید یہی چور ہے جو آدھی رات کو یقیناً کہیں ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے. تو اس نے اس کو پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. اب آشف صاحب نے شور مچایا کہ تھانے دار صاحب مجھے تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے, کیوں مار رہے ہو؟ تھانے دار نے کہا کہ کوئی قصور ہو یا نہ ہو, یہ آدھی رات کو ٹہلنا, یہ جو ٹہل رہے ہو یہ قصور ہے, یہ وقت انسان کے آرام کا ہے نہ کہ سڑکوں پر ٹہلنے کا. یہ کہہ کر تھانے دار نے پھر پٹائی شروع کر دی. تو وہ پٹائی کے ڈر سے بھاگتے بھاگتے ایک شہر کے باہر ایک باغ کی چار دیواری میں کود پڑا. جب وہ باغ میں کودا تو اس کو اپنا محبوب مل گیا جس کے لیے وہ رو رہا تھا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تھانے دار اور اس کے ڈنڈوں کو بار بار دعائیں دے رہا تھا کہ اگر تھانے دار کا ہاتھ مل جائے تو میں اس کے ہاتھ کو بوسہ دوں کہ تیرے ہاتھ اور تیرے ڈنڈے مبارک ہیں جس نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا ہے. تمہارے ڈنڈے اور تمہارے ہاتھ مبارک ہیں, اللہ ان پہ رحمتیں نازل کرے. مولانا کے قصے بڑے عزیز ہوتے ہیں مگر اس میں سبق بھی ہوتا ہے, زبردست سبق ہوتا ہے. تو اس قصے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سبق کیا دیتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میرے پیارے دوستوں ہمیں اللہ سے جوڑ دے اور اس کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دے تو وہ مصیبت نعمت ہے. مصیبت میں کسی کا گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا. ایک ہاسپٹل میں نظر بازی کے مریض کا آپریشن ہو رہا تھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپریشن روم میں سب ڈاکٹر کھڑے ہیں اس کا آپریشن کرنے کے لیے. بے ہوش کرنے سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ کو تو حسینوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے, یہ نرس جو کھڑی ہے جاتے جاتے ایک نظر تو اس کو مار لو, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, مرو گے یا جیو گے. اس پر اس نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ لعنت ہو تجھ پر, تو اس وقت مجھے گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے جبکہ ایک مصیبت میں میں مبتلا ہوں. ارے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بلا سے نجات دے دے, میرا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے, معلوم نہیں کس کے بعد کیا ہوگا, زندہ رہوں یا مر جاؤں. تو میرے دوستوں مصیبت میں بڑے بڑے گنہگاروں کا گناہ کا جو جتنا بھی خناس ہے میرے شیخ فرماتے تھے سب ردناک کے راستے سے نکل جاتا ہے. یہ گناہ کی مستیاں آرام اور سکھ ہے, کیا چیز ہے یہ؟ خدا جو ہمیں آرام سے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اس آرام کا شکریہ یہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں؟ جب مصیبت آئے تو اللہ اللہ کرنے لگے, جب عیش عشرت میں ہو جائے تو پھر گناہ کی طرف چلنے لگے, جب بلاؤ مصیبت میں گرتے ہیں تب رونا آتا ہے, پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے دعائیں کراتے ہیں اور خود بھی دو رکعت پڑھ کر سجدے میں روتے ہیں. جب چین سکھ آرام مل جاتا ہے تو نفس پھر اپنی شرارتیں شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, اے لوگو اللہ کو سکھ میں یاد کرو تو اللہ تجھے مصیبت میں یاد رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں خدا سے قریب کر دے تو وہ مصیبت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے, مصیبت ہے. مثلا ایک غریب آدمی ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، روتا ہے، اچانک اسے کہیں سے 1 کروڑ روپے مل گئے، اب اس نے بنگلہ بنا لیا، گھر میں ٹی وی بھی لے آیا، فلمیں دیکھنے لگا، بدماشی اور بے حیائی کے کام کرنے لگا، مست ہو گیا، تو اس دولت نے اس کو دو لات ماری اور یہ عاشق کیا ہو گیا؟ لات و منات، غیر اللہ میں پھنس گیا نا۔ تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں، مصیبت ہے، اور جس مصیبت میں اللہ یاد آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے تو وہ مصیبت نعمت ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، دعا مانگ کر قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ خود دعا کو مقصد عبادت جی اور مغز عبادت فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مغز ہے، مغز عبادت کا۔ تو دعا مانگتے جائیں ہم لوگ، اور قبولیت کی امید بھی رکھیں، انشاءاللہ تعالی مصیبت ٹل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو ایسا یعنی سمجھے کہ ناسور لگ گیا ہو جو اچھا نہیں ہوتا، تو کوئی خودکشی تو نہیں کر لیتا نا، علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی کینسر ہو گیا تو انسان تو نہیں کہتا کہ اب مجھے علاج نہیں ہوگا، بس میں خودکشی کر لوں۔ دنیا کے معاملے میں تو کوئی ایسی بیماری لگ سکتی ہے جو علاج ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ روحانی بیماری کوئی ایسی نہیں ہے جو قابل علاج نہ ہو۔ جتنی بھی روحانی بیماری ہیں میرے دوستو، قابل علاج ہیں، اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر آپ کو صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس چیز کی تمنا ہے کہ میری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں، تو طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے راستے نکالیں گے کہ جس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا درباری بنا لیں گے۔ تو بعض ایسے مرض لگ جاتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوڑتے، کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، بزرگوں سے دعائیں بھی کراتا ہے، جتنے نسخے ہیں سب استعمال کرتا ہے، پھر بھی اس کو کسی گناہ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ بار بار مسلسل گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ خودکشی کر لے گا؟ جان لے لے گا اپنی خودکشی تو ویسے حرام ہے، جان لینا جائز نہیں ہے، ہم تو اپنے جسم کے مالک بھی نہیں ہیں۔ یہاں تھوڑا چلے گا کہ اپنا جسم، اپنی مرضی، اپنا جسم، ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں یہ گھوڑا دیا ہے، اس کو سجانا ہے، مرضی کے مولا کی مطابق بنانا ہے، اس گھوڑے کو ہمیں سجانا ہے اور مرضی مولا کے مطابق بنانا ہے۔ تو خودکشی کرنا تو حرام ہے میرے دوستو۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر کوئی شخص کسی کو ایسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ خودکشی تو نہیں کرے گا نا وہ، کیونکہ خودکشی ایک تو گناہ، خودکشی حرام، مرنے کے بعد پھر پکڑ ہوگی، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں پڑا رہے، دعا مانگتا رہے، اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے، بزرگوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتا جاتا رہے، انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی اس کو پاک فرما دیں گے۔ اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیر اللہ کے تمام تعلقات پر اللہ تعالی اپنی محبت کو غالب کر کے اپنے پاس اس کو بلائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو جو اللہ کے راستے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ گناہ نہیں چھوڑتے، لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے ایسے بندوں کے لیے کہ پوری زندگی لگا رہا ہے، ہمت نہیں ہاری اس نے، چلو اس کو مرنے سے پہلے پہلے، اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اپنا تعلق اس کو عطا فرما دیں گے، تمام تعلقات پر اپنا تعلق غالب کر کے اس کو پھر اپنے پاس بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آو نالا کو، کسی کی محنتوں کو رائیگاں نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور، شکور کو وہ ذات ہے، الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، وہ ذات ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ عطا فرما دے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو دوسرا اس کا دوست اس کی قبر پہ گیا اور اس پہ اس نے مٹی ڈالی، تو قیامت کے دن بندہ جب حاضر ہوگا وہاں پہ تو دیکھے گا کہ اس کے نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہے، گناہوں کا باری ہے، ایک دم سے ایک بورا آئے گا، وزنی بورا ہوگا اس کے نیکی کے پلڑوں میں گر جائے گا، ایک دم سے اس کی نیکیاں باری ہو جائیں گی، تو اللہ سے پوچھے گا ما ھذا یا ربی، اے میرے رب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، اے میرے بندے یاد کر تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر مٹھی بھر جو مٹی تو نے ڈالی تھی وہ مٹی ہم نے قبول کر لی ہے، یہ وہی مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل پر اس کو اتنی جزا عطا فرما دے ہے تو بندہ اتنا خوش ہو جائے گا۔ تو نہ چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنا ہے کہ چھوڑنا جو اس کو چھوڑ ہی دے، چھوٹی سی نیکی ہے بھائی یہ کس کام کی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے لیکن میرے دوستو بڑے کام کی ہوگی، قیامت کے دن ایک ایک نیکی ہمارے وہاں کام آئے گی۔ جب دل کے اندر نیکی کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی مثل مہمان کے آتی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے الہامات دل میں ڈالتے ہیں، نیک نیک ارادے ہمارے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ نیکی کا ارادہ جو دل میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ڈالنا چھوڑ دیں گے۔ تو جب نیکی کا ارادہ دل میں آئے اس کو جلدی کر دینی چاہیے اور اس کو حقیر نہیں سمجھے، ممکن ہے کہ یہ ایک نیکی اگر ہماری کم پڑ گئی آخرت میں تو یہ چھوٹی سی نیکی ہماری جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے چاہے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ رنڈی عورت ایک کتا پیاسا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا سا عمل ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میری پوری زندگی تو فحشی میں اور نافرمانی میں اور زنا میں گزری ہے، یہ چھوٹا سا عمل میرا کس کام کا ہوگا۔ میرے دوستو جب سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ اس کو ملتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل بن جاتی ہیں، اس کی قدر کرتا ہے وہ۔ اس رنڈی عورت نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اپنا جوتا لیا، دبٹا تھا، دبٹے کے ساتھ جوتا باندھا، کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی فحشہ عورت بھی جو ہوتی سر میں دبٹا رکھتی تھی۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں اس کو آر سمجھتی ہیں، آزادی سمجھتے کہ ہماری آزادی کے سامنے رکاوٹ ہے یہ، اگر ہم حجاب پہن لیں گے یعنی نقاب کریں گے، سر میں دوپٹہ اوڑھیں گے تو ہم بیکورڈ بن جائیں گے، ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی تو ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہوگی، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو عورت کو قید کرنا ہے، یعنی ایک فیشن بن چکا ہے، اس فیشن کے آپ قیدی بن رہے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو آزادی دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکام نازل کیے ہیں پردے کے وہ ہماری عزت اور حیا کا محافظ ہے، وہ احکامات اللہ سمجھ عطا فرما دے تو بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری آزادی کے سامنے رکاوٹ ہے یہ پردہ اور یہ حجاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اللہ نے جو حکم نازل کیے ہیں وہ بندوں کی بھلائی کے لیے کیے ہیں۔ اس عورت نے اس کو پیاسے کو کتے کو پانی پلا دیا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا وہ عمل قبول کر لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اب بتائیے پوری زندگی کے گناہ، پوری زندگی کے گناہ تھے اس کے، کیسے گناہ تھے، لیکن اس کا یہ ایک عمل، ایک مخلوق وہ بھی نجس کتے پہ رحم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا پار کر دیا۔ آج میرے دوستو ہم کتے پہ بلی پہ کیا رحم کریں، ہم اپنی اولاد پہ سختیاں کرتے ہیں، بیوی کی پٹائی کرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، پڑوسیوں سے ہم لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، ذرا ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے، نوافل پڑھتی ہے، ذکر تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی اذیٰ سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت ہے کہ صرف فرائض واجبات سنن موقعہ ادا کرتی ہے لیکن اس کی ذات سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، فرمایا کہ لاؤ اب اس کی عبادات، جو عورت جہنم میں گئی ہے اس کی نوافل، تہجد، ذکر، اذکار، تلاوت کہاں گئے سارے؟ مخلوق کی تکلیف اپنے آپ کو بچانا، ایذائے مسلم حرام، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، نہ کسی یعنی ہمارے چہرے کے بناوٹ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کامل وہ ہے، مسلمان تو سب ہے لیکن کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے، ہاتھ سے، زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو میرے پیارے دوستوں، یہ ہے کہ جو تو ایسے گناہ کی اگر انسان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے بھائی، وہ خودکشی تو نہیں کرے گا نا، اللہ تعالیٰ سے روتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے انشاءاللہ اپنے پاس بلوائیں گے. اب قبولیت دعا کی صورتیں نہ جاننے سے بعض اوقات بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے. جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی صورتیں کیا ہے، انسان دھوکے میں آ جائے گا. آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا اتنے دن سے قبول نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے. یاد کر لیں دوستو اس کو، انشاءاللہ تعالی بہت کام کی باتیں ہیں، بہت کام کی باتیں ہیں. شیطان بار بار دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اس زمانے سے دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی میری. اگر یہ صورتیں ہمارے سامنے ہوں گی انشاءاللہ تعالی سب مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہی چیز مل جائے گی. نمبر ایک، یا تو ہمیں وہی چیز مل جاتی ہے جو تم نے مانگی ہے، اور کبھی وہ تو نہیں ملی لیکن آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی چیز کا ملنا اللہ کے نزدیک ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت یا بلا ٹال دی جاتی ہے. جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی اتنی قسمیں، اتنی صورتیں ہیں، اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی، یہاں تو دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، یہاں کوئی بلا دور ہو جائے گی، تو یعنی ہر صورت میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اس کا یقین کر لیں 100% کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان حرام غذا اس کے پیٹ میں نہ ہو، اس کا لباس حرام نہ ہو. تو جب صحابہ نے اس بات سنی تو فرمایا کہ اذا نکثروا، اکثر یکثروا یہ ہے جمع کا متکلم کا صیغہ ہے کہ نکثروا، اکثر یکثروا نکثروا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم خوب دعا مانگیں گے، دعا میں خوب کثرت کریں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ سے تم جتنا زیادہ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والے ہیں، تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا تعالیٰ ہے کہ دینے کی تعداد زیادہ ہے. جیسے ایک دنیا کا کریم شخص سے ایک بوتل شہد مانگا تو اس نے دو من اس کو شہد دے دیا، اس نے کہا کہ حضور میں تو نے ایک بوتل مانگی تھی، آپ نے پورا دو من دے دیا. اس کریم نے کہا تم نے اپنے ظرف سے مانگا، میں نے اپنے ظرف سے دیا، میری سخاوت کا تقاضا یہ تھا کہ میں پورے دو من دوں تجھے. معلوم ہوا کہ بندے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان کرم کیا کہیں، اللہ اپنے حساب سے دیتے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو دوستو زمین اور آسمان کے خزانے سب ہمارے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے، وہ خزانے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں. اس کے برعکس دنیا کے بادشاہ اپنے خزانوں کے محتاج ہیں کہ نہیں، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم خرچ کر دیں گے ہمارے خزانے کم ہو جائیں گے. پوری سخاوت نہیں کر سکتے وہ، اگر سارا مال لوگوں پر خرچ کر دیا تو ہمارا خاندان کہاں جائے گا، ہمارے عیش کا کیا بنے گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام خزانوں سے بے نیاز ہیں، سارے خزانے ہمارے لیے ہیں. ہمیں مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ آنا چاہیے. اب حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی دعا دل سے مانگی ہو، دل سے دعا مانگی ہو اور اللہ نے اسے قبول نہ کیا ہو. جو قبول نہیں ہوئی تو اس میں ہماری طرف سے مانگنے میں کوتاہی ہوئی تھی. مانگنے میں ڈگ ہوتا ہے نا، درد بھرے دل، اشک بار آنکھوں سے مانگنے سے کام بنتا ہے. دعا کے اندر رونا نہ آئے، رونے والوں کی شکل بنا لیں. حدیث پاک میں آتا ہے ابکو فائلم تبکو فتباکو، ارے رو، رونا نہیں آتا، رونے والوں کی شکل بنا لو، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے. اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے، ڈاکٹر مایوس ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی بات ایسی نہیں ہے اللہ کے ہاں نہ نہیں ہے اللہ سے مانگے ہاں بنا کر فقیروں کا ہم بے سوالی تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو میرے پیارے دوستو ایک بزرگ جنگل میں بیٹھے رو رہے تھے کس نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ بھائی بھوک لگی ہوئی ہے اس نے کہا کہ آپ بڈھے ہو کر روتے ہو بھوک سے تو چھوٹے بچے روتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھائی بچے تو ابا اما سے روتے ہیں ابا اما اما کہہ کے روتے ہیں کہ اما بھوک لگی ہے روٹی دے دو اور بڈھے جو ہیں وہ اپنے ربا سے روتے ہیں میں اپنے اللہ کو رونا دکھا رہا ہوں کہ اللہ میاں بھوک لگی ہے کہیں سے روٹی دے دیجئے تو میں نے بھی بندوں سے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے میرے پیارے دوستوں جو حاجت ہو جو بھی ہو پریشانی ہو بس ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا بنا کر فقیروں کا ہم بے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں رونے والوں کا بیس یعنی شکل بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کا تماشا دیکھو اور اللہ والوں سے صالحین سے دعا بھی کراتے رہو ہاں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ والوں سے اپنے مشائخ سے اپنے بزرگوں سے دعا گاہے گاہے دعا بھی کراتے رہے اب اللہ والا کون ہے صالحین کون ہے کیا علامت ہے کہ وہ اللہ والا ہے کیوں بھائی کوئی اللہ والا کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں اگر وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں تو ہرگز وہ اللہ والا نہیں ہے اللہ والا جیسے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کس نے کہا حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے وہ ابدال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا اچھا ابدال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دعویٰ کرنے والا تو ابدال نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے وہ گوشت تھا اب وہ دال ہو گیا ہے پہلے وہ گوشت تھا اب وہ دال ہو گیا ہے تو کوئی اللہ والا دعویٰ کرے کہ میں اللہ والا ہوں سمجھو کہ اس کی ولایت میں شک ہے وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گا وہ اللہ والا اپنے آپ کو مٹا کے رکھتے ہیں یہ تو لوگوں کے اوپر ہے کہ ان کو پہچانے اگر پہچان لیں گے تو اس کو جتنا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ظن کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق جو اس نے ظن رکھا ہوا ہے میرے بارے میں وہ شخص مجھے پہچانتا ہے تو جیسا اس نے ظن ہوگا اپنے اکابر کے بارے میں اپنے شیخ کے بارے میں اتنا ہی اس کو فائدہ ملے گا بھائی حسن ظن رکھنے میں فائدہ ہی فائدہ نقصان تو نہیں ہے نا تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میرے شیخ جیسے بھی ہوں افضل نہیں سمجھے کیونکہ اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے یہ سمجھے کہ میرے لیے سب سے زیادہ میرا یعنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مفید میرے لیے میرا شیخ ہے افضل سمجھنا جائز نہیں ہے کسی کو بھی افضل سمجھنا جائز نہیں ہے ایک بڑھیا آ کے تعریف کرنے لگی حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو آپ فرمانے لگے ایماچو سلامت بلب گور بریم ایماچو سلامت بلب گور بریم احسن تو بری اور چستی چلاکی ہے ماں فرماتے ہیں سلامتی کے ساتھ جس دن میں اپنا ایمان قبر میں لے جاؤں گا بس وہ دن خوشی کا دن ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے یہ تو اللہ تعالی کے اصول ہے اللہ کا دستور ہے اللہ جس سے چاہے جو دن کا کام لے لے ہمارا کام اللہ سے مانگنا ہے لوگ ہونے کا زندگی سے تو اللہ والا کون ہے اللہ والوں کی علامت کیا ہے اس کا کوئی تعلق اللہ والا وہ ہے کہ جو کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہو اس کے پاس بیٹھنے والوں کے دینی حالات اچھے ہو رہے ہوں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہو لوگ گنہ گار زندگی سے یعنی صالحین کی زندگی اختیار کر رہے ہوں اگر اس کی صحبت میں رہنے والوں کی اکثریت وہاں سے روحانی شفا پا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ والا ہے لیکن اس سے اپنا روحانی بلڈ گروپ بھی ملا لینا چاہیے جیسے کسی میرے شیخ فرماتے تھے کہ مریض کو خون چڑھانے سے پہلے اس کا بلڈ گروپ ملایا جاتا ہے کیونکہ بغیر بلڈ گروپ ملائے ڈاکٹر جو باکسر ہے محمد علی کلے اس کا خون بھی نہیں چڑھائے گا اسی طرح سے اپنے دل کی مناسبت بھی دیکھ لے کہ اس اللہ والے سے دل ملتا ہے یا نہیں اس کی باتوں سے فائدہ ہو رہا ہے دنیا کی محبت میں کمی ہو رہی ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے اکثر کے حالات بدل رہی ہے تو سمجھے کہ یہ شخص اللہ والا ہے پھر جسے اللہ والے سے مناسبت ہو جائے بھائی اس کے پاس آنا جانا رکھے, آنا جانا مشکل ہے, اس کے بیانات سنیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, دو رکعت سعد الحاضر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے روئیں اور اپنے بزرگوں سے اپنی اصلاح کی دعا کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ محرومی نہیں ہے اس راستے میں, غیب سے انتظام اللہ فرمائیں گے. جب اللہ تعالیٰ دنیاوی حلال نعمتوں کی دعائیں رد نہیں فرماتے تو جو خدا سے خدا کو مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے محروم کر دیں گے؟ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم روئے زمین پر اللہ کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہوا کہ جس کو خدا نہ ملا ہو. اس کے بعد یہ شعر فرماتے تھے, عاشق کے شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد, اے خواجہ درد نیز وگر نہ طبیب ہست. دنیا میں اللہ کا ایسا کوئی عاشق نہیں گزرا جس پہ اللہ نے نظر رحمت نہ فرمائی ہو. اے میرے دوست, تمہیں خدا کی محبت کا درد ہی نہیں ہے؟ تمہیں بیوی کا درد ہے, اولاد کا درد ہے, فیکٹری کا درد ہے, کاروبار کا درد ہے, کاروبار میں یعنی مندی ہو جائے تو کتنی فکر لگ جاتی ہے, کارخانہ کا درد ہوتا ہے, مالدار بننے کا درد رہتا ہے, ساری دنیا کا نعمتوں کا درد ہے. اگر نہیں ہے تو نعمت دینے والے کا اللہ کی محبت کا درد نہیں ہے. نعمت دینے والے کی محبت کا خیال اور فکر جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کر دیتے ہیں, پتہ ہے کہ بابی سے پردہ ہے لیکن پھر بھی پردہ نہیں کرتے. یہ نعمت دینے والے سے محبت ہے؟ نعمتیں اللہ دے رہے ہیں لیکن اسی اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بابی سے کیا پردہ, گھر والی ہے وہ. تو میرے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ دیور کون ہے دیور, آپ نے فرمایا کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, موت موت ہے وہ. جس طرح بابی سے پردہ ہے تو ان کا دیور سے جیٹھ سے بھی پردہ ہے, جتنے چچا زاد بھائی ہیں بہنیں ہیں ان سے پردہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان مبارک مہینے میں ہم سب لوگ عہد کر لیں اور ہمت کر لیں کہ ہمیں پردہ کرنا ہے. اے کہ صبرت نیس ازواج پرزند و زن, صبر چوداری زیر بزل منن. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنی درد بھری فریاد اور بات فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں, تمہاری بیوی اگر کہیں چلی جاتی ہے, بچے کہیں چلے جاتے ہیں تو تم کو روتے اور تارے گنتے ہو, لوگوں سے دعائیں کراتے ہو کہ دعا کرو کہ ہماری بیوی جلدی آ جائے, ہمارے بچے جلدی آ جائے. تو تمہیں اولاد اور بیوی پر صبر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جدائی پر تمہیں کیسے صبر آ جاتا ہے؟ جو بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ سے جدا ہو جاتا ہے, کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے اللہ کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں جبکہ دنیا کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے, ہمیں بیوی بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہے, مال کی جدائی برداشت نہیں ہے, اللہ سے ہم کیسے جدائی برداشت کر لیتے ہیں؟ شاندار چائے نہیں ملتی تو بے چین ہو جاتے ہیں, کھانا اچھا ناشتہ نہیں ملتا بے چین بالکل ہی بیکار ہو جاتے ہیں, آج مزہ نہیں آیا. دنیا کی تمام نعمتیں اچھی ہوں, چائے بھی بڑھیا ہو اور ہماری بڑھیا بھی بڑھیا ہو, شکر کی پڑیا ہو, سب چیزیں بڑھیا, رنگ بھی شاندار, لیکن اللہ کی عبادت کرنے اور ان کا نام لینے کے لیے منہ سوکھ جاتا ہے کہ صاحب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. اسرائیل علیہ السلام آئیں گے کاٹ کے لے جائیں گے دنیا سے, ان سے بھی آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آخرت میں جانے کا, وہ تو کہیں گے کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے, اب ویزا ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, ناقابل توسیع ہے یہ ویزا اور اس کی میعاد ہی نامعلوم المیعاد ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو, جو سانس جو گھڑی گزر جائے اللہ کی یاد میں وہی بس گھڑی سمجھے کہ ہماری حاصل کائنات ہے, وہی لمحات جو میرے گزرے خدا کی یاد میں وہی لمحات بس میرے زیست کے حاصل رہے. جو سانس اللہ کے ذکر میں گزر جائے, تلاوت میں گزر جائے, سمجھ لو کہ بس ہماری زندگی کے یہی سانس زندگی والے ہیں. باقی چائے وغیرہ کی نعمتیں ضرور ہیں مگر افسوس یہی ہے کہ ہم نعمتوں میں زیادہ مشغول ہیں, نعمت دینے والے کی یاد کا تناسب یعنی بہت کم ہے. اگر آدھا گھنٹہ 40 منٹ بھی انسان مسجد میں بیٹھ جائے, اور مسجد اس لیے کہ مسجد سے باہر نکل کر لوگ ذکر یعنی بھول جاتے ہیں, یاد نہیں رہتا, کبھی بیوی بلا دیتی ہے, کبھی بچے بلا دیتے ہیں, کبھی دوست بلا دیتے ہیں, اس لیے مسجد میں ہم وقت گزاریں, 40 منٹ بیٹھ جائیں. یہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا مشورہ تھا, 40 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں, ذکر کریں, تلاوت کریں, اللہ سے تعلق پیدا کریں, اللہ کے انعامات کو سوچیں کہ اللہ نے کیسی کیسی میرے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں, تو اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جو جو شیخ نے ذکر بتایا ہے اس کو پورا کریں, آج آگے ڈالیں, پھر اس میں برکت سے ان شاء اللہ تعالی جب یہ اللہ کا نام لیں گے تو نعمت کے اندر اور لذت آپ بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ جب نعمت دینے والے سے تعلق قوی ہوتا ہے تو نعمتوں کے مزے بڑھ جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے انسان کا تو اس کی دنیا بھی لذیذ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق, یعنی جس کا دل چپک جاتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی لذت کے ذوق کا احساس بھی بڑھتا رہتا ہے. اس حیثیت سے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ چائے پلائی, میرے اللہ نے مجھے یہ روٹی کھلائی. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سادی دال کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس میں, میرے شیخ کا نام لے کر کے حکیم اختر, اس میں مجھے بریانی اور قورمے کا مزہ آ رہا ہے. فرماتے تھے, حضرت آپ تو یہ دال کھا رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ یہ دال تو کھا رہا ہوں لیکن مجھے کھلا کون رہا ہے, میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے, اس سے مجھے دال سے بڑھ کے مزہ اس کے اندر آ رہا ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے, میں زمانے پہ چھا گیا. تو یہ ہے, جب اللہ کی محبت چھا جائے گی تو چائے کے ہر گھونٹ میں مزہ آئے گا, چائے کی پیالی میں اللہ کی تجلیات نظر آئیں گی. آنکھوں اور دل میں جب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو اسے ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے. دل گلستا تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا, عالم بیابا ہو گیا. ہاں, یہ چائے میرے اللہ نے پلائی ہے, یہ دودھ میرے اللہ نے پلایا ہے, گنے میں رس اللہ نے ڈالا ہے. ہر نعمت پر وہ اللہ کے گیت گائے گا, اللہ سے اس کا قرب بڑھ رہا ہے. دنیا کی یہ نعمتیں سب آخرت بن جاتی ہیں, بشرطے دل پر اللہ کی محبت غالب ہو. لیکن اللہ کی محبت غالب کب ہوگی؟ باتیں بنانے سے میرے دوستو غالب نہیں ہوتی. آج کل لوگ شیخ کی باتیں اور ملفوظات خوب رٹ کر لیتے ہیں, اس کو یاد کر لیتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہاں, تبھی تو یہ ہے کہ جب تک فکر پیدا نہیں ہوگی, ذکر کا اہتمام بھی ہو, فکر کا اہتمام, ذکر کا التزام, یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اب پانچ قسم کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پانچ قسم کی دعائیں رد نہیں فرماتے. نمبر ایک, مظلوم کی دعا. مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. یاد رکھیں مظلوم کون ہے, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. کبھی انسان ماں باپ سے لڑ جاتا ہے تو ماں باپ مظلوم ہو گئے, ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کر لی, ماں باپ کا دل دکھایا, بس ظلم ہو گیا. دل کا دکھانا, دل کو ستانا, اسی کا نام ظلم ہے. جس کا بھی دل دکھایا آپ نے, جس کو بھی ستایا ہے آپ نے, یہ ظلم ہو گیا. مظلوم کی دعا ایسی جائے گی, کوئی حجاب نہیں ہوتا اس کے اور اللہ کے درمیان, ایسی اس کی آ جاتی ہے آسمان پہ, اس سے ساری عبادت ستیاناس ہو جاتا ہے. میرے دوستو, ایک بڑھیا, میں نے عرض کیا تھا, رات بھر عبادت کرتی تھی اور دن میں روزہ رکھتی تھی, مگر زبان کی نہایت خراب تھی, سارا محلہ اسے تنگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا فی النار, یہ اور جہنم میں جائے گی. اب وہ عورتیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں, اور وہ مرد بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا وہ سوچے اس چیز کو جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں, اس کی آ لیتے ہیں. حالانکہ بیچاری نمازی بھی ہے, تلاوت بھی کرتی ہے, مگر پھر بھی ستائے جاتے ہیں اس کو. اب اگر اس کی آنسو نکل آئے, جس قدر باپ اپنی بیٹی کی مظلومیت سے غمگین ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں. اسی طرح بیوی بھی شوہر کو نہ ستائے. ایک عورت زبان کی بہت تیز تھی, اپنے شوہر کو بہت ستایا کرتی تھی, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنا ہم نے یہ، ہر وقت کرتی رہتی تھی اور شوہر بھی تیز مزاج کا تھا، جہاں بیوی نے زبان کی تیزی دکھائی اس نے پٹائی شروع کر دی۔ اس عورت نے سوچا کہ شوہر تو میری یہ پٹائی کرتا ہے لیکن اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی کہ زبان کی تیز ہے۔ وہ فوراً ایک بزرگ کے پاس جا پہنچی کہ میرا شوہر میری پٹائی کرتا ہے، مجھے پانی دم کر کے دے دیں۔ بزرگ نے بوتل میں پانی پر دم کر کے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر تمہاری پٹائی کے لیے ڈنڈا لے کر بیٹھے تو تم یہ پانی منہ میں رکھ لینا، مگر حلق سے نیچے نہیں اتارنا۔ یہ دم کیا ہوا پانی جب تک منہ میں رہتا ہے تو اثر کرتا ہے، اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب جب اس کی بدتمیزی پر شوہر نے ڈنڈا اٹھایا تو جلدی سے اس نے دیکھا کہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، جلدی سے بوتل اٹھائی، یہ پانی پیا اور بس منہ پھلا کے بیٹھ گئی چپکے سے۔ شوہر ڈانٹتا ہے تو یہ جواب دینے کے لیے بالکل منہ بند، منہ کھولے یہ پانی گر جائے گا، ورنہ پانی ہلس نیچے اتار سکتی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ نیچے نہیں اتارنا، بس منہ میں رکھنا ہے۔ اب شوہر دیکھ رہا ہے کہ یہ تو پہلے تو یہ روزانہ گساہی کرتی تھی، مگر اب دونوں دال پھلائے منہ میں کچھ لیے بیٹھی ہے، تو اس کو رحم آ گیا۔ جب یہ بدتمیزی نہیں کرتی تو اس کو بھی رحم آ گیا، اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ تو وہ رہی یہ سمجھی کہ دم کی ہوئے پانی نے انہیں بڑا کام کر دیا، یہ تو بڑی یعنی کرامت دکھائی اس پانی نے، اس کو مار پٹائی سے نجات مل گئی۔ ایک دن ان بزرگ کے پاس گئی اور مٹھائی اور یہ سب چیزیں لے گئی، حضرت آپ کے دم کی ہوئے پانی میں بہت اثر ہے، مجھے شوہر کی پٹائی سے نجات مل گئی۔ وہ بزرگ ہنسے کہ اس کو پتا نہیں ہے چلا ابھی تک کہ میں نے اس کی زبان کی بدتمیزی کا علاج کر دیا ہے۔ تو دوستو بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائیں، سمجھ لو کہ اپنی جنت کا انتظام کر رہی ہیں۔ اچھا بات، صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد جمعہ پڑھتے ہیں، ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے، مرد جہاد کرتے ہیں، ہمیں جہاد کا بھی موقع نہیں ہے، مرد عید بقر عید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم پر واجب نہیں ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شوہروں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا جمعہ ہے اور عید ہے اور بقر عید ہے، شوہروں کی خدمت سے تمہاری سب کمی پوری ہو جائے گی۔ لہذا گھر میں جھاڑو لگانا، ناشتہ چائے کھانا پکانا، بچوں کا دیکھ بھال کرنا، یہ سب آپ کے عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ بعض عورتیں اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، انہیں چائے ناشتہ وقت پر نہیں دیتی، وقت پر ان کی خدمت نہیں کرتی، جس سے شوہر کا دل دکھ جاتا ہے۔ شوہر بیچارہ رات بھر غمگین لیٹا ہوا ہے اور یہ تہجد پڑھ رہی ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ جب شوہر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اچھا ابھی تسبیح لیتا ہوں، اللہ سے فریاد کرتا ہوں، تو عورت نے جلدی سے کھٹا کھٹ وہ تسبیح نکالی اور بس تسبیح پڑھنا شروع کر دی کہ دیکھیں کہ کس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو حدیث پاک میں اگر کسی کا شوہر ناراض ہو سو گیا تو عورت چاہے رات بھر تہجد پڑھے اس پر لعنت برستی ہے۔ جس عورت کا شوہر ناراض ہو سو جائے وہ چاہے تلاوت ہو تلاوت کرے، جو بھی بات کرے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، پورے اس کو لعنت کرتی ہیں کہ ظالم یہ کچھ دن کے بعد میرے پاس آنے والا ہے، چند دن کے لیے تیرے پاس سے امانت ہے، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ بس اگر کسی نے اپنے شوہر کا دل دکھایا تو وہ شوہر بھی کون ہے؟ مظلوم۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو کسی پہ ظلم نہیں کریں میرے پیارے دوستوں۔ تو ایک مجاہد کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جہاد سے واپس نہیں آ جاتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ڈاکٹروں کو مریضوں کی دعا لینی چاہیے، جب وہ مریض دیکھنے جائیں تو مریض سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے تو اکثر فرماتے تھے کہ دعا المریض کا دعا الملائکہ، کہ مریض کی دعا ایسی جیسے کہ ملائکہ فرشتوں کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو تم مجھ سے ملنے نہیں آئے، میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بیمار نہیں ہوتے؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ فنا بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو تم مجھے وہاں پاتا۔
تو مریض سے دعا کرانا, اس کے پاس جائیں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. تو کیا مطلب کہ میں سوال کرتا ہوں اللہ عظیم سے, عرش اعظم کے رب سے, کہ وہ تم کو شفا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مریض کے پاس اس کو پڑھ لیا جائے تو اگر اس کی زندگی مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد صحت عطا فرمائیں گے. حضرت مولانا مدد صاحب نام برکاتہم بہت تیز بخار ہو گیا, تو حضرت شاہ بابر حق صاحب اس وقت ڈھاکہ میں تھے, تو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فون کیا اپنے شیخ کو کہ حضرت میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. تو حضرت شاہ بابر حق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو فون دو, تو فون دیا تو حضرت نے فون پر ہی یہ دعا سات مرتبہ پڑھی. فرمایا کہ میں دعا پڑھتا ہوں تو میں اس پہ آمین کہو. بتائیے کیسی ہے میرے دوستو, مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں, لہذا مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. اور ایک اور کہ بھائی کی دعا بھائی کے لیے رد نہیں ہوتی. سب سے ان جتنی بھی قسمیں ہیں دعاؤں کی, سب سے تیز رفتار جو دعا قبول ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اسرع الدعاء اجابت دعوۃ غائب لغائب, بھائی کی دعا جو بھائی کے لیے غائبانہ کی جائے وہ سب سے زیادہ جلد قبول ہوتی ہے. اس کا مسلمان بھائی اس کے پاس موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہے, تو ایسی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنا جانا رکھتا ہے تو اللہ والے اس کے لیے دعا کی رفتار اور زیادہ تیز کر دیتے ہیں. جو جتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے اللہ والوں کے ساتھ اتنی زیادہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, خود بہت خیال آ جاتا ہے ان کا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بزرگوں اپنے شیخ کے ساتھ ایسا تعلق رکھو کہ دعا تو کراؤ, خود بخود ان کے یعنی منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلنے لگے. بار بار دیکھنے سے اس کی یاد اور زیادہ آ جاتی ہے. تو اللہ والوں سے بھی دعا کے لیے کہتے رہنا چاہیے, دوسرے لوگوں سے بھی دعا کراتے رہیں, بڑے سے بھی چھوٹوں سے بھی دعا کے لیے کہتے رہنا چاہیے. نہ اس میں شرمانا نہیں چاہیے, استاد شاگرد سے, شیخ مرید سے, باپ بیٹے سے دعا کرائیں, اپنے چھوٹوں سے دعا کرانا بھی سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اخیا اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا, اے میرے بھیا مجھے اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا, بھولنا نہیں. تو بتاؤ سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کرا رہے ہیں, لہذا چھوٹوں سے بھی دعا کراؤ, سب سے جلد دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے. اس لیے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں, جو جو دعائیں آپ اس کے لیے مانگتے ہیں فرشتے وہی دعا آپ کے لیے مانگتے ہیں. بتائیے کتنی بڑا یہ نعمت ہے کہ آپ کسی مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو معصوم فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. میرے دوستو اس میں تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے نا, دعا خوب مانگنی چاہیے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, گھر والوں کے لیے. اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میرے شیخ رحمۃ اللہ سے سنا ہم نے, کہ دونوں ہاتھ دونوں ہتھیلیاں سینے کے سامنے ہوں اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو, ان کا قبلہ آسمان ہے, تھوڑا سا فاصلہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ فاصلہ ہو نہ بالکل ملی ہوئی ہو, تھوڑا سا فاصلہ ہو اور ان کا رخ آسمان کی طرف ہو. اور پہلے جب دعا مانگے تو درود شریف پڑھیں, کہ درود شریف جو ہے وہ قطعی قبول ہے. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اے لوگوں اپنی دعاؤں میں درود شریف کو شامل کر لو, کیونکہ درود شریف قطعی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کے کریم ہونے کے صدقے میں یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دعا کو قبول کر لے اور بعض کو رد کر دے، دروشی کو قبول کر لے دعا کو رد کر دے، یہ اللہ کے کرم سے بعید ہے. تو شروع میں دروشی پڑھیں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، لیکن شروع اپنے سے کریں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں. تو شروع میں درود شریف ہو گیا، آخر میں درود شریف ہو گیا، تو یہ درود شریف قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو جو درمیان کا معاملہ ہے وہ بھی تو قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر اس کو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پہ مل لیں، گویا کہ یہ نیک فالی ہو گئی کہ اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہم نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لیا اور قبول کر لیا. اور امید رکھیں، امید کے ساتھ دعا مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں کہ ان شرطوں میں دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوئی ہے. ظہور ہو نہ ہو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا کام ہے سنت کے مطابق دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیں گے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقبول اور محبوب بنائے، اپنی محبت عطا فرمائے. اے اللہ ہماری زندگی اپنے دوستوں کی زندگی سے آشنا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کی جتنی بھی خباستیں ہیں، گندگیاں ہیں، دور فرما کر ہمارے سینوں میں اللہ والا دل داخل فرما دے. ہمیں اپنی درد محبت عطا فرما دے. ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما دے. جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ اس کا غیر سے انتظام فرما دے، ان کا قرضہ سارا اتار دیجئے. جو رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اچھا مناسب رشتہ عطا فرما دے. جتنی اے اللہ نافرمانیاں ہیں سب دور فرما دے. یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی دونوں زندگیوں کو اللہ والی زندگی سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سنتی ہیں اور جو بھی ہمارے دوست احباب سنتے ہیں، یا اللہ سب کو کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے. اپنے دست کرم سے ہمیں جذب کر کے اپنا بنا لیجئے. دست بخشا جانی بے زمبیل ماں آفرین بر دست و بازو تو. اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں صحت عطا فرمائیے. ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے. جنہیں جو دکھ اور غم ہے یا اللہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ سب کا دکھ درد غم پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. روحانی جسمانی تکلیفوں کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اور اے اللہ سب سے بڑی حاجت رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی ہم سب ہیں طلبگار آپ کے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات پاک عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذات پاک جو اولیاء صدیقین کو جو ایمان دیتے ہیں، اخلاق دیتے ہیں، ان کو کردار دیتے ہیں، وہ ساری نعمتیں اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. ورحمتك يا ارحم الراحمين.